بسم الله الرحمن الرحيم.
راز واحد راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے.
ان درست و دیگر دوم در نہیں.
بیان کیا گیا کہ یہی راستہ ہے، یہی دروازہ ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے.
ان رہس و دیگر تو ہم رہنے
فقط یہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے.
و بے آیات ہی از قرآن استناد کرتے ہیں،
اور اس کے لئے ہم نے قرآن کریم کی آیات کو حوالے کے طور پر پیش کیا تھا
کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
جس میں ارشاد ہوا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے.
یا و من یفتر غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ،
یا دوسری آیت دوسری آیت میں بیان کیا کہتا ہے کہ جو کوئی بھی خدا کے نزدیک اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے ساتھ آئے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا.
ہفتے قبل دین پر ہم معنی کر رہے ہیں،
گزشتہ ہفتے ہم نے دین کی بھی وضاحت کی تھی آپ کے سامنے،
دین رو چندین معنی کر دی بلند برے،
اور دین کے بھی جو مختلف معانی بیان کیے گئے تھے اس کو آپ نے بیان کیا تھا.
ان ہم کیا الحمدللہ گزشتے ہیں،
یہ سلسلہ بھی ہمارا آگے بڑھ چکا ہے.
بعد گفتیم دین تقسیم میشه به دین بشری و دین الہی،
اور اسی کے ذیل میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک دین بشری اور ایک دین الہی.
دو تا از خصیصه های سوء دین بشری رو خدمتتون عرض کردیم،
اور دین بشری یعنی انسانی بنائے ہوئے دین کی جو دو قابل مذمت چیزیں تھیں، برائیاں تھیں، ان کو بیان کیا تھا. آپ کے ذہنوں میں ہوگا انشاءاللہ ہم نے برائیاں جو بیان کی تھی.
یک تفکر الان تو اروپا و بعضی از کشورهای دیگه رایجه و اون شکاکیت و نسبیت در حق
یورپ میں اور یورپین کنٹریز کے اندر اس وقت ایک بحث ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کی گفتگو، آج کی بحث ہے، اور اس کا عنوان شکاکیت کے عنوان سے، یعنی ان کا کہنا یہ کہ شک ایبسولیوٹ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ شک جو ہے حقیقت ایبسولیوٹ وہ نہیں رکھتی کوئی اپنی ویلیو، بلکہ حقیقت نسبی ہے، ریلیٹیولی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں.
ہمیں گیت میشن و توی رسانه های اینجا هم بعضن آقایونی که ادعای فهم دین میکنن میان بحث میکنن،
البتہ اسی بحث کی ریفلیکشن آپ کے اس معاشرے کے اندر بھی ہے. بعض ایسے لوگ کالم نگار کے جو دینداری کا ادعا کرتے ہیں وہ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں.
معمولاً ادعای دینداری میکنن، بس ادعای دین فہمی ہم میکنن،
یعنی وہ لوگ دیندار ہونے کا اور دین کو سمجھ کر اس پہ چلنے کا ادعا کرتے ہیں.
ایک زمانی قبل از میلاد، قبل از میلاد حضرت مسیح، 500 سال قبل از میلاد،
تقریباً حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پہلے،
عدهای از فیلسوفان جامعه شناس آمدن شروع کردن مباحثی رو دنبال کردن.
حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پہلے کچھ فلسفیوں نے، جن کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سوشلسٹ بھی تھے، یعنی معاشرے کو پہچانتے تھے، سوشیولوجی کے بھی ماہر تھے، عمرانیات کے، ان لوگوں نے کچھ بحثوں کو شروع کیا.
ہمیں حرفی کیا ہم بعضی ہم میزان 500 سال قبل از میلاد گفت،
اور آج جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ وہی گفتگو ہے جو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پہلے کی گئی تھی،
تو وہ یہ شکل دی گئی،
البتہ اس کی تھوڑی سی شکل اور صورت تبدیل ہو چکی ہے.
دین نہ بود چیز دی گئی منطق فلسفی،
وہاں اس وقت دین کے بجائے کوئی اور چیز موجود تھی.
ارسطو و سقراط آمدن منطق تفکر رو پایه‌ریزی کردن بر اینکه این شکاکیتی که به واسطه مباحث اونها به وجود آمده بود این رو از بین ببرن و توانستن.
اور ارسطو اور سقراط نے اپنی کوششوں کے ذریعے کہ جو پہلے فضا قائم ہو گئی تھی کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حقیقت کو شک کے دائرے میں رکھ دیا گیا تھا، ان دونوں نے اپنی کوششوں سے فضا کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب.
منطق تفکر
یعنی سوچنے، منطق تفکر کا مطلب سوچنے کا انداز
کہ کشیده شد به همین منطقی که الان ما هم در حوزه ها میخونیم،
اور انہی کا بنایا ہوا پیٹرن تھا، یعنی سوچنے کے انداز کو انہوں نے تبدیلی عطا کی، وہی بہرحال چلتے چلتے آج بھی کسی شکل میں حوزہ علم میں موجود
ہے. شکلی وضعیت امروز جہان اسلام شبیه اون روز ہے.
یعنی آج جو کچھ بھی جہاں اسلام میں اسلامی دنیا میں جو چیز اور فکر اور سوچنے کا انداز موجود ہے کچھ حد تک مشابہت رکھتا ہے اس وقت سے.
خیلی میں بہت اینجا نہیں آمد اینجا خواہد آمد
یہ بحثیں اگر سے یہاں نہیں آئیں لیکن ایک زمانے میں آ جائیں گی
5 سال 10 سال 2 سال
کے عرصے میں آپ سنیں ان باتوں کو.
ایک کسی کے خودش رو مدافع دین میدونے
بس اب جو شخص اپنے آپ کو دین کا محافظ سمجھتا ہے
باید بیان و مبانی دینی را ادعا کنه تا اگر شبه ایجاد شد در ذهن آقایان باشد که این یک شبه از پایه ندارد.
بس اب اگر کوئی اپنے آپ کو دین کا محافظ سمجھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کو اس کے صحیح اصولوں کے مطابق سمجھے تاکہ اگر کل شکوک و شبہات کی فضا یہاں بھی پیدا کی جاتی ہے دین سے متعلق تو وہ دفاع کر سکے.
خلاصہ چین کے اسمش رو میذارم پلورالیزم دینی.
اور یہ جدید بحث دی گئی جس کو آپ نے بیان کیا کہ 500 سال حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کی بحث تھی آج نئی شکل میں آئی ہے اس کا عنوان جو گزشتہ 3 ہفتوں سے بیان ہو رہا ہے ریلیجیس پلورلزم.
مسیحیت یه خود حقه، یهودیت یه خود حقه. بعد
اور اس بحث میں اس عنوان کے تحت جو بحث کی جاتی ہو یہ کہ مسیحیت ہو یہودیت ہو بدائیت ہو جتنے بھی یہ مذاہب ہیں اور اسلام ہیں ان سب میں ہم کچھ نہ کچھ یقیناً پایا جاتا ہے.
شاخہ مختلف اسلام حق
اسلام کی مختلف جو گرائشیں ہیں فرقے ہیں یہ بھی سب حق پر ہیں کوئی نہ کوئی حق کا نقطہ موجود ہے.
تم مجھے ہر جو شتی ایک بھی نہ کر رہے
اب چونکہ ہر مذہب میں حق کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے لہذا آپ اگر اس مذہب میں جا کر وہ حق اختیار کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
سمرے تفکر شکاکیت
اور اس کا لازمی نتیجہ شک کے اوپر مبنی ہے.
چرا تم مقدر وہ مقدر کا حق مطلق
کیوں شک کے اوپر چلا جائے گا انسان چونکہ جب کہے گا کہ مطلق حق کہیں نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا اس نظریے کے تحت کہ اسلام پورا کا پورا حق ہے مسیحیت پوری کی پوری حق دین حق ہے نتیجے میں کیا ہوگا ہر جگہ کچھ کچھ حق اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ بھی یقین کی عمارت تعمیر نہیں ہو پائے گی ہر مذہب کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا.
یہ بس معمولاً بعضی اہل مدعیان اہل دیانت ہم دارن انجام میدن یا تم بچه
ان بحثوں کو بس اوقات ایسے افراد بھی کہ جو دینداری اور دین کا استیاء کرتے ہیں بھرا بڑھتے ہیں وہ لوگ بھی انجام دیتے ہیں اس بحث کی.
یہ مالا بیرون نستا ہمارا ہمیں داخل خود منا
یہ ہمارے اپنے معاشرے کی بھی مشکل ہے.
خب ما برای اینکه این مسئله مقداری روشن بشه مجبوریم که برگردیم به قرآن.
ہم اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور ہیں.
اما اول باید عدت مدعای اون حرم نقل کنیم همینطور حرف نزنیم یا نه خستتون میکنم
یہ بحث جو میں کر رہا ہوں تھک تو نہیں رہے اس بحث.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بعد این حرف بعد حالا نگم بهتره تو بگم نه ایجاد شوخه نکنم خودم خب حالا میخوایم چی بگیم اینها چند تا حرف دارن.
اس سے پہلے کہ ہم قرآن سے رجوع کریں اور اس سے اس مسئلے کا حل تلاش کریں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریلیجیس پلورلزم کے دعوے دار ہیں ان کا کہنا کیا ہے.
دیکھیں یہ تنوع تفسیرهای مختلف از دین
خود دین کی تفسیر میں مختلف انداز
یہ تفسیر مکنو یہ تفسیر مکنو یہ تفسیر مکنو
میں ہر کوئی دین کی الگ الگ تفسیر کر رہا معنی کر رہا دین کا.
دو اختلاف و تفاوت در بین ادیان.
دوسرا جو ان کا کہنا ہے وہ یہ کہ دینوں میں مختلف ادیان کے اندر اختلافات جو ہیں
مسیحیت اسی یہودیت اسی
یعنی جو اختلافات موجود ہیں مثلا عیسائیت اور مسیحی میں یہودیت میں یہودیت میں عیسائیت اور اسلام میں جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر بات کرتے ہیں
کثرت حقایق و تعارض بین حقایق
یعنی ان اختلافات کے باوجود ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ حق کا کوئی نہ کوئی مصداق کا ہونا اور اس کے نتیجے میں حق کی کثرت
خدا.
اور چوتھی بات اس کے پیچھے کہ تمام ادیان خدا کی جانب سے ہیں.
یا آبائی عظیمہ میں گو اصلا مبدع فرارالیز خود خدا
انہی کے جو بیان کرنے والے دعویدار پلورلزم کے ان کے کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ خود ریلیجیس پلورلزم خود خدا کی پیداوار ہے, خدا نے پیدا کیا. ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے
اگر قبول داری چھے خدا
اگر تمہارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ خدا ہی نے ریلیجیس پلورلزم کی کیفیت کو اس دنیا میں بنایا ہے تو ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں.
خدا قرآن در آخر ہر تو قرآن زدے
وہی خدا کے جس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ یہ ریلیجیس پلورلزم کی فضا خدا ہی نے بنائی ہے, اسی خدا نے قرآن کو خاتم میں دین کا عملی نمونہ بنایا.
کوئی دانشمند مسلمان مدعی تبعیت از قرآن بیا به قرآن مراجعه کن چه خود حرف بزنی.
اب تم یعنی آپ اس کے بات کر رہے ہیں کہ جو دینداری کا بھرم بڑھتا ہے اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے واپس سمجھتا ہے اور یہ بات نہیں کرتا ہے, اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب مسلمان ہو قرآن کو مانتے ہو تو آؤ تم اپنا حتمی فیصلہ قرآن سے.
حالا ہم کہیں بار کر دیں گے قرآن,
اب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا رہنمائی فرماتا ہے, یہ بات صحیح کر رہے ہیں یا کچھ اور حقیقت ہے.
بین آیا مسیحیت و یهودیت همه اینا بارقی از فقر دارن یا نه؟
که واقعا ایسا ہے کہ عیسائیت مسیحیت بدائیت جتنے بھی یہ مذاہب ہیں ان سب میں حق کی کوئی نہ کوئی تجلی ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے
تو انہوں بگن بابا ماشاءاللہ ہزار تا راہ داریم به طرف خدا,
یعنی اس کے نتیجے میں اگر ایسا ہم دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر دیکھ پائیں گے کہ خدا تک پہنچیں گے تو ہزار راستے ہیں, کسی بھی انسان چلے خدا تک پہنچے گا.
اس صراط مستقیم کی طرف
یعنی پھر صراط مستقیم کیا ہو جائے گی؟ الگ الگ ہو جائے گی جو ہم نے بیان کیا تھا اب تک کہ صراط مستقیم ہمیشہ سیدھی
چجور ہے. خب اولا ان الدین عند اللہ الاسلام,
قرآن کریم کی پہلی آیت کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے.
ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل به.
اور بھی آیت جو دوسری آیت کہ جو کوئی بھی اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آیا خدا اسے قبول نہیں کرے گا.
آیا دال بر این است کہ حقانیت منحصر در اسلام ہے,
یہ آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ حق اور حقانیت فقط اسلام کے اندر ہے.
تنہا دین پذیرفته شده اسلام ہے,
وہ دین کہ جس کو خداوند عالم قبول کرے گا وہ اسلام ہے.
خدای تبارک و تعالی شریعت خاتم النبیین رو ناسخ دیگر شرایع قرار داده.
خداوند عالم نے آخری نبی کی شریعت کو تمام شریعتوں کو ختم کرنے والا قرار دیا ہے.
حالا تو میخوای مسلمان باشی یا اللہ؟
خب اب اگر تمہیں ایک مسلمان بن کر رہنا ہے تو اس پر عمل کرو.
من برات اسلام کو معنا میکنم.
خب اسلام کو بھی معنا کرتے ہیں.
مرحوم طبرسی اسلام رو معنا کرد.
مرحوم طبرسی نے اسلام کی تعریف کی ہے.
الاسلام يفيد الانقياد لكل ما جاء به النبي. اسلام این است که تو منقاد بشی آنچرا که پیغمبر اکرم آورده.
اسلام کی تعریف میں معروف طبرسی نے فرمایا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات بھی رسول اکرم نے بیان کی ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں.
از عبادات و غیر عبادات و مسائل یہ تسلیم ہو جائیں.
تسلیم ہونا ہے, سرنڈر ہونا ہے ہر چیز کے آگے, چاہے عبادات ہو کچھ بھی ہو کوئی چکر.
یہ اچھی ہے. ابن کثیر ہم معنی کرتے ہیں.
پہلی روایت مروف طبرسی کی تھی, شیعہ روایت اب ابن کثیر سے بیان ہو رہی ہے.
در زیل ہمین آئی ان الدین عند اللہ الاسلام,
اسی آیت کے عنوان سے کہ جو بیان کی گئی کہ بشک دین اللہ کے اسلام,
خدا در اخبار میکنے کہ دین مرضی ہمین دین اسلام ہے.
ان کا بھی کہنا ہے, اپنی کثیر کا بھی کہنا ہے کہ خدا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام.
جناب بیضاوی ہم در انوار التنزیل اونجا باز مطلبی داره.
انوار التنزیل نامی کتاب میں آقا بیضاوی نے بھی اس کو بیان کیا ہے.
ای لا دین مرضی عند اللہ الا مگر اسلام.
اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ اللہ کسی دین سے راضی نہیں ہے سوائے اسلام کے.
پس شیعہ و سنی دانشمندانشون متفقن بر این که یه سراغ دارن.
بس اہل سنت اور اہل تشیع کے بزرگ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم فقط ایک ہے،
حق فقط اینجا،
حق فقط اسلام.
خب این حرف این ها،
یہ ان کی باتیں.
یہ روایت ہم براتون بخونم،
ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
بگید ببینم خسته میشید از این بحث یا نه؟ خیلی یه خود خسته کننده است، میدونم.
یعنی آپ لوگ، یعنی مجھے خود اندازہ ہے کہ بحث تھوڑا سا سنگین ہے اور ممکن ہے کہ آپ کی طبیعت پر گراوٹ کے اثر نمایاں ہو جائیں. مجھے لگ رہا ہے کچھ کچھ کے تھکاوٹ کے
خدمتتون عرض بکنم که ما بنا داریم فقط امروز به آیات رسیدگی کنیم.
اور آج میرا جو ارادہ ہے یہ بھی آپ کو
بتا دوں
کہ ایک روایت پڑھنے کے بعد ہم زیادہ تر آج آیات کے اوپر ہی رہیں گے.
اگر بخواهیم وارد بحث روایات در اینجا بشیم میدون عجیبیه. اون در کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه و جای دیگه ایشون مفصلا آمده حرف داده.
کیونکہ اگر ہم روایات کی طرف آئیں گے اس حوالے سے تو روایات بہت زیادہ کثیر ہیں، مخصوصاً امام علی علیہ السلام سے اگر بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو انہوں نے اس مسئلے کو انتہائی تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا ہے.
وہ ان طرف نہیں بھی رہی چون طولانی بھی شئے
چونکہ طولانی ہو جائے گی بعد ہماری، اس لئے ہم اس طرف نہیں جائیں گے.
فاض یہ روایت پر
صرف ایک روایت سارا لے کے آگے پڑھتے ہیں.
یہ روایت از جابر ابن عبداللہ انصاری ہے،
اس کے راوی بھی جابر ابن عبداللہ ہیں.
ببینید ما داریم با کی حرف میزنیم؟ با یه مسلمانی که قائد به تکثر ها،
یعنی اس وقت ہماری باتوں کا محور کون شخص ہے؟ وہ شخص کے جو اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اور پھر کثرت گرائی کی یعنی ریلیجیس پلورلزم بھی یاد کرتا ہے.
ٹیلیویزیون بے نام اسلام، بے نام اسلام،
اور وہ آتا ہے ٹی وی پہ جاتا ہے میڈیا میں جاتا ہے اور اسلام کے نام پر یہ بات کرتا ہے،
ابراد تکثر دینی میکنه،
اسلام کے نام پر اسلامی نمائندہ بن کر آتا ہے اور وہ ریلیجیس پلورلزم کی بات کرتا ہے
تا جامعہ را شکاک کنند
اور اپنے اسکام سے وہ معاشرے کو حقیقت اسلام کی نسبت ذہنوں کو شکوک اور شبہات کا شکار کرنا چاہتا ہے.
خب جابر میگه کنا جلوسا عند النبی،
جابر نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے.
و پیغمبر یہ خط رو زمین کشیدن مستقیم،
اور جب ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ نے ایک لائن کھینچی زمین پر سیدھی سیدھی،
درست یہ خط مستقیم
سیدھی لائن کھینچی.
فرمود ھذا سبیل اللہ،
اور اس لائن کو کھینچنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خدا کا راستہ ہے، یعنی سیدھا جو راستہ ہے یہ خدا کا راستہ ہے.
وخطین ان یمینہ، دو تا خط مزید پر اینطور کھینچی،
اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف دانے ہاتھ کی طرف دو لائنیں کھینچی اسی لائن سے.
وخطین ان شمالہ،
اور بائیں ہاتھ پہ بھی الٹے ہاتھ کی طرف بھی دو لائنیں کھینچی.
فقال ھذا سبیل الشیطان،
اور کہا یہ چاروں راستے شیطان کے.
ثم وضع يده في الخط الاوسط وقرأ،
اور اس کے بعد آپ نے درمیانی لائن پہ اپنا ہاتھ رکھا جو پہلے بنائی تھی اور ارشاد فرمائی آیت پر.
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور اسی کی پیروی کرو.
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ،
اور اشار لائنوں کی طرف اشارہ کر کے فرمائی یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ میرا سیدھی صراط مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو گے آپس میں اختلاف کا شکار ہو کے بھٹک جاؤ گے.
درست، پس صراط مستقیم چی شد در این روایت؟
اس روایت کے مطابق صراط مستقیم کیا چیز ہے؟
ہاں یک، ولذا یادمون دادن. ببینید شما چند تا دعای واجب دارید؟ چون مسئله خیلی دقیقه،
چونکه بہت اہم بات ہے اس لیے اس پہ اتنا فوکس کیا جا رہا ہے. آپ نے سوال کیا کہ کتنی دعائیں ایسی جو واجب ہیں ہمارے پر پڑھنا،
شما چند تا دعای واجب دارید؟
کتنی دعائیں ایسی جو واجب ہیں پڑھنا؟
ہمیں دعا ہم مستحب ہیں،
ساری دعائیں مستحب ہیں پڑھتا ہوں.
یہ دعا واجب،
ایک دعا ایسی ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ پڑھے.
اہدنا الصراط المستقیم، چرا تو دقیقه
کیوں ایسا کیوں کہا اس کو واجب کے طور پر رکھا پڑھو اس لیے کہ بہت اہم نقطہ ہے دقیق بات ہے
یک دعای واجب داریم اهدنا الصراط المستقیم
فقط ایک دعا ہے کہ جس کو پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے
خب حالا یک حرفی ممکنه کسی بزنه
ممکنه کوئی آیا اور کوئی نقطہ نکالے اس میں
چه آقا این شرایطی که بودن نه از جانب خدا بودن
وہ یہ کہے گی جو گزشتہ شریعتیں موجود تھیں ادیان موجود تھے یہ بھی تو خدا ہی نے نازل کیے تھے خب بات صحیح
درسته اما شریعتی را که خداوند به عنوان قانون احکام میفرسته مناسب است با سطح معلوماتی اون جامعه
لیکن اسی خدا کی جو انبیاء بھیجنے کی سنت ہے اسی سنت کے ساتھ ایک اور سنت بھی ہے اور یہ کہ خدا نے ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کے حالات سطح فکری کے مطابق شریعت کو نازل کیا
ہر چه بالاتر فضیلت ترین بیشتر
جتنا لوگوں کی ذہنی سطح شعور کی سطح بلند ہوتی جائے گی اتنا اتنا عبادت اور تعلیمات کی سطح بھی بلند
ہوتی جائے گی اسلام میاد رو نسخ میکنے
لہذا اسلام جب آیا تو اس نے آنے کے بعد گزشتہ تمام ادیان کی تعلیمات کو نسخ کر دیا منسوخ کر دیا
بله شریعت تازه میاره چرا چون این بشر تا قیام قیامت باید ترقی کنه و این ترقی در قرآن نهفته اور خواهیم گفتا
کیوں اس لیے کہ یہ انسان جو گزشتہ نبی کی شریعت سے لے کر آج کے زمانے کا انسان ہے اس میں فرق آ گیا لہذا گزشتہ شریعت کو منسوخ کر دیا گیا اور انسان جتنا ترقی کرتا رہے گا اس کو شریعت کی احتیاج ہوتی رہے گی
بلے ادیان سبولی دارن
یہ بات صحیح ہے کہ ادیان میں راستے ہیں
این سبولی که سبول سلام ہے اگر منتهی شد به این صراط مستقیم و منقول ما
اهم نکته ہے کہ اون ادیان میں بھی صراط تک پہنچنے کے راستے ہیں اگر اس پہ چلتا ہوا کوئی صراط پر آ جائے تو یہ قابل قبول ہے
درست اما سبول انحرافی چطور
لیکن اس صراط سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے
سبول مقتوعه چطور
وہ راستہ کہ جو چلتے چلتے کسی کا ڈیڈ اینڈ پہ آ جائے بند ہو جائے آگے کوئی راستہ ہی نہ ہو اس پہ کوئی چلتا ہوا ہے کہہ کہ میں چلتا پہنچوں گا اپنی مطلب وہ ڈیڈ اینڈ ہے کہاں پہنچے گا
بنے ان چیز وہ حقیقت نست میدونی چیئے
کسی چیز کو منسوخ کرتے سے کیا مراد ہوتی ہے
یا تم بکیا نست مراش قیف عنیس
منسوخ کرتے کا مطلب کاٹنا نہیں ہے
نست مناش تمامی عمد زمانی اون قانونه
منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کی مہلت پوری ہو چکی اب وہ سائٹ پر دیا
جائے یادتون باشه اگر گفتن فلان آیه منسوخه یعنی عمد زمانی او تمام شده
اگر کسی آیت کے بارے میں کہا گیا کہ آیت منسوخ ہے تو اس آیت کا جو زمانہ تھا عمل کا وہ ختم ہو چکا
اینا حرفیت که تو حوضہ های علمیت در اون بالا گفته میشه
یہ جو گفتگو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ حوضے کی ٹیکنیکل گفتگو ہے جو وہاں کی علمی مجالس میں ہوتی ہے
نسخ معناش چیئے
منسوخ کا کیا مطلب ہوا
نسخ معناش اتمام عمد قانونی اون قانون ہے
یعنی اس قانون کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی
و این قوانین موقت قوانین هم مربوط به اون زمان ها
اور یہ جو ٹیمپریری قوانین ہوتے ہیں جزی قوانین ہوتے ہیں یہ اس زمانے سے متعلق ہوتے ہیں
به عبارتی راہی کے تمام میشه که دیگه بعد از اون راہ نیست که تمام جو
خب اب جب ایک راستہ بند ہو گیا یعنی کہا گیا کہ یہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھا قانون اب جب اس کا ٹائم اوور ہو گیا تو اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ راستہ اب بھی چل رہا ہے اس پہ چلتے رہو ٹائم ہی ختم ہو چکا
بس داریم راجع به چی میکنیم صراط مستقیم
ہماری بحث صراط مستقیم کے بارے میں
همون دعایی که واجب است
اسی دعا کے بارے میں جو واجب ہے سب پر
همونی که برای خیلی ها گیج کننده شده
وہی راستہ کے جو بہت سو کو جو ہے وہ پریشان کن بن گیا ان کے لیے اس کا انتخاب
معلومه بابا تو از این طرف ردی به سوپر ہائی وے نمیرسی
پہلے بھی مثال دے چکے ہیں کہ اگر ادھر ادھر کے راستے سے جاؤ گے تو ہائی وے میں نہیں پہنچو گے
معلومه چرا دست رو پا میزنی خب حالا ما میخواییم آیاتی را که در اون آیات بلا آمده و بیان آمده، حادی آمده، اینا رو براتون دارم.
آگے ہم آیات کو میں پڑھتا ہوں جس میں بیان کیا گیا حادی کو اور مختلف چیزوں کو، توجہ کیجئے.
در بعض آیات پر قرآن موعظہ،
قرآن کی بعض آیات کے اندر موعظہ کیا گیا.
در بعض آیات آمده بلاغ للناس،
اور بعض آیات میں بیان کیا کہ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے.
بعض آیات نذیرا للبشر،
بعض آیات میں آیا ہے کہ یہ انذار کرنے والا ہے لوگوں کو.
بعض آیات درد قرآن حادی،
بعض آیات میں بیان کیا کہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے.
بعض آیات درد قرآن بیان،
بعض آیات میں بیان ہوا کہ قرآن بیان ہے.
بعض آیات درد قرآن نور ہے،
بعض جگہوں پہ بیان کیا کہ قرآن نور ہے.
بعض آیات درد قرآن برہان ہے،
اور بعض جگہوں پہ بیان کیا گیا کہ قرآن برہان ہے.
حالا یواش یواش ما شاید امروز نزدیک نمیدونم 20-30 تا آیه براتون،
من شاید حالا آفیس نزدیک 20-30 جتنی بھی ٹائم.
چه مسئله باید کاملا در ذهنتون منقطع بشه.
کیوں یہ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے ذہنوں کے اندر نقش ہو جائے.
برادران من، دوستان من، اگر میبینید این بحث خیلی کارگوشا نیست براتون، بگید یه راه دیگه میریم.
میں آپ لوگوں سے دوبارہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بحث آپ کے زیادہ کام آنے والی نہیں ہے اور آپ کی تھکاوٹ کا سبب ہے، ایک اور انداز سے
آیه اول رو ببینید. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم.
پہلی جو آیہ کریمہ ہے اس میں بیان کیا گیا کہ ہم نے آپ کی جانب ایک کتاب نازل کی اس لیے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے آئیں اپنے رب کے حکم سے.
لتخرج الناس، ہمارا
سب کو، ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، تمام انسانیت کو تاریکی سے نور کی طرف لے کر آئے.
بگیم نه خدا یا تو طور دیگر یاد بزن لتخرج بعض الناس، چون مسیحیت و یهودیت هم بعضی دیگر رو دارن آره هدایت میکنن دیگه.
خب چونکه یهودی اور عیسائی بھی بہرحال ہدایت تو کر رہے ہیں، جو لوگوں نے بیان کیا کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہدایت اور حق موجود ہے، تو خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ کتاب اس لیے کہ بعض لوگوں کو آپ ہدایت کر سکیں.
بعضی عمل قرآن باشے، بعضی عمل تورات باشے، بعضی عمل انجیل باشے،
یعنی بعض لوگ تورات سے، بعض انجیل سے، بعض قرآن سے اپنی ہدایت لیتے ہیں.
رسے ہے نا
بات صحیح ہے.
خب این یہ آئیے پس لتخرج الناس،
یعنی اس آیت میں جو آغا نے استفادہ کی چیز وہ یہ کہ اس قرآن کو جو نازل ہوا تمام ادیان کے بعد نازل ہوا، تمام آسمانی کتابوں کے بعد نازل ہوا، اس کو خدا نے کہا کہ یہی قرآن کریم تمام انسانیت کو تاریکی سے نور کی طرف لے کے آئے گا.
بعد آیت دیگر خدا بیان للناس،
اب دوسری آیت ہے جس میں بیان کیا گیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ یعنی حاضر قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے.
وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ،
بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت اور موعظہ ہے متقیوں کے لیے.
چرا
یہ فرق کیوں رکھا؟ بیان تمام لوگوں کے لیے للناس، ہدایت اور موعظہ متقیوں کے لیے.
اما بعضی نمیپذیرن،
یعنی قرآن کی دعوت عمومی ہے لیکن ہر کوئی قبول نہیں کرے گا.
قرآن بیان للناس، اگر میبینی یهودی و بودا و زرد اینا مالی نیست، زیر بار قرآن نمیرن.
یعنی اگر قرآن کے بعد بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ مختلف ادیان موجود ہیں تو اس لیے کہ قرآن کو قبول نہیں کرتے.
آیت سوم،
تیسری آیت،
اینا شعر نمیدیم آئی کو، ہم شعر بیدیم،
میں فقط آیات کا حوالہ دے رہا ہوں اور اس کی شکل وضاحت نہیں کر رہا.
حالا بلاغ للناس،
تیسری آیت دیں گی
بلاغ للناس،
یہاں پہ بھی خدا ہوں دارت نے ناس کا لفظ استعمال کیا کہ یہ بیان ہے، بلاغ ہے، ابلاغ ہے لوگوں کے لیے.
لین ناس مجھے ہمیں
سب کے لیے،
اگر بنا کو تنا ہاں بوشان کہ مہنا نہ نسل ہاں.
اب اگر اس بات کو ذہن میں رکھے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ دیان بھی کچھ نہ کچھ حق ہیں، تو میری یہ بات مانا نہیں رکھتی اپنی، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ واحد راستہ پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ کے بعد حاضر ہے، یعنی قرآن ہے.
باید میگفت بابا تورات و انجیل و زبور، البته زبور میدونید کتاب قانونی نیست،
زبور کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ زبور شریعت کی کتاب نہیں ہے, شریعہ کام نہیں ہے اس کے اندر. زبور دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب ہے.
آیت چاروں
چودھی آیت
انہوں نے خورا تو ذہن میں سنیا یادتوں باشی اگر یہ کسی آمد یہ موقعی کو کبھی نہ ہوئی گا یادتوں باشی.
یہ آیات اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں آئیے گفتگو ہو کہ تمام ادیان حق ہے تو یہ قرآن کے اشارے آپ کے کام آ سکیں.
یا ایوہ الناس یا تم باشی
دوبارہ یہاں خدا نے ارشاد کیا اور خطاب کس کو کیا؟ پوری انسانیت کو. یا ایوہ الناس ہے انسانوں,
یعنی زمان پیغمبر تو وقت کیا
اب اس انسان میں کم از کم کون آ سکتا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر تا قیامت.
قد جاءکم برہان من ربکم,
بے شک تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک برہان آیا ہے.
درست. وانزلنا الیکم نورا مبینا, قرآن فرستادیم که اون نور مبین است, واضح و آشکاره.
اور تو اے انسان تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے برہان آیا ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح آشکار, یا میں اس کو تھوڑا سا معنی چینج کر دوں, چمکتا ہوا نور بھیجا ہے. نازل
آئیے ششم ہاں یا پنجم,
پانچویں یا چوتھی آیت, کون سی آیت ہے؟
پانچویں.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس.
یہ آیت کریم آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ شہر رمضان ہے, رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے قرآن نازل کیا, ہدن للناس, جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے.
آیے ششم, ان ہو الا ذکر للعالمین,
چھٹی آیت میں بیان ہوا کہ ان ہو الا ذکر للعالمین, یہ فقط عالمین کے لیے ایک ذکر ہے, پوری عالمین کے لیے.
از مجموع این ششتا آیه ما چی استفاده میکنیم؟
این چه آیتو سے ہم نے کیا نتیجہ لینا تھا؟
این که قرآن برای همه آمده,
نتیجہ ہمیں یہ حاصل کرنا تھا کہ قرآن کریم رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اور تا قیام قیامت ہر انسان کے لیے موجود ہے.
مرحوم تبرسی چی میگو؟
مرحوم تبرسی نے کیا بیان کیا تھا؟
میگو یکی از معانی صراط قرآن ہم داره بیان,
کہا تھا کہ صراط کے جو مختلف معنی بیان کیے تھے ان میں سے ایک معنی مولانا تبرسی نے کہا تھا قرآن. اب یہ قرآن جو صراط ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے راستہ قرآن میں موجود ہے.
ایک صراط بیشتر نہیں,
بس صراط واحد ہے, دوسری نہیں,
ان ہم قرآن ہے,
وہ بھی قرآن.
چرا؟ چون ہدن للناس بیان للناس بلاغ الناس,
کیونکہ یہ ساری آیات جو بھی بیان کی گئی.
دسته دوم از آیات,
اب آیات دوم کیا؟ ایک دوسرا انداز ہے.
آیات اس کے بیانگر جہانی بودن اسلام ہے.
خب توجہ رکھیے گا یہ ظرافتیں آیات کی. پہلا جو آیات کا حصہ تھا اس کے اندر قرآن کریم کو پوری انسانیت کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ اس کا مخاطب ہر انسان ہے,
جہانی بودن ہے.
دوسری جو آیتوں کا حصہ ہے جس کا باب بیان کریں گے اس میں اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسلام یونیورسل دین ہے.
و فراگیری کے رسالت نبی کے خاتم کل جہان را,
اسلام کے بارے میں بیان ہوگا ان آیات میں کہ یونیورسل دین ہے اور رسول اللہ کی نبوت کا دائرہ پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے.
خب اگر بنا باشد قرآن آمده باشد برای جهانی بودن, پیغمبر اکرم آمده باشد برای همه, بعد ما بحث کنیم که بابا مسیحیت هم یه خود حقه, یهودیت هم یه خود حقه.
یعنی اب ان آیات کو ذرا سامنے رکھیں کہ جس میں قرآن کریم کو پوری انسانیت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے, دوسری طرف اپنے اس نبی کو کہ جس پہ یہ قرآن نازل کیا پوری انسانیت کے لیے نبی قرار دیا جا رہا ہے, پھر کوئی بیٹھ کے بات کرے کہ گزشتہ ادیان بھی حق ہیں اور ان سے متمسک
ہو. مسلمان بھی اب کہے نہ بابا انہوں نے حق دیکھے,
اس وقت آگے کوئی مسلمان بحث کرے کہ نہیں ریلیجیس پلورلزم حقیقت رکھتا.
ببینیم صراط مستقیم رو داریم براتون بیان میکنیم,
صراط مستقیم پی ہماری بحث چل رہی,
این حرفا رو میزنیم تو ذهنمون بماند, شبه گری ایجاد شبه نکنن.
یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کوئی شبہ کرنے والا آپ کے ذہنوں کو شبہ نہ کر سکے.
آیه اول,
پہلی آیت,
و ما ارسلنا که الا کافتن لناس و خیرم من دیرم. تو برای همه هستی، برای همه هستی یعنی چه؟
قرآن کریم کی آیت بیان ہوا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے، اور آپ بشیر و نذیر ہیں
در ہر زمانی در ہر مقامی ہر انسان،
یعنی جو ہم نے کہا خدا نے کہا کہ پوری انسانیت کے لیے، یعنی ہر زمانے کے انسان کے لیے، ہر جگہ رہنے والے انسان کے لیے.
اگر بنا بود که صراط چند تا بود که نباید اینطور حرف زده میشد.
اگر یہ طے ہوتا کہ صراط مختلف ہیں، ایک نہیں ہے، تو پھر یہ آیت صحیح نہیں لگتی.
ہاں درست ہے. ہاں آیه دوم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده.
دوسری آیت میں خداوند تعالی نے بیان کیا کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا.
لیکون للعالمین نذیرا،
اور اس نازل کرنے کی وجہ بھی بیان کی کہ ہم نے اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے انذار دینے والا قرار پائے.
یہ
رجب
این تبارک میں نکتے بھی کم شاید نکتے خوبی بشے.
تبارک کے حوالے سے ایک جملہ نکتہ بھی ہم نے بیان کرنا چاہ رہا ہوں.
ما چند تا تبارک در قرآن داریم.
قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ لفظ تبارک استعمال ہوا ہے.
تبارک الذی، تبارک الذی،
ہاں مختلف جگہوں پہ تبارک کا استعمال ہوا ہے.
اما اون وقتی که خدا انسان رو خلق میکنه میگه تبارک الله احسن الخالقین، خدا به خودش احسن میگه.
لیکن جب خداوند عالم انسان کو خلق کرتا ہے، اس کی خلقت کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی خدا خود اپنی اس خلقت کو اپنے آپ کو کہتا ہے شاباش،
خودش به خودش کے شاباش. چرا؟
کیوں؟
چون پیغمبر اکرم.
کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم
شاباش
نمیگه. یعنی جو خدا نے کہا انسان کو خلق کرنے کے بعد کہ شاباش، یہ شاباش خدا نے اس لیے دی اپنے آپ کو کہ اس نے محمد و علی و حسن حسین کو خلق کیا ہے. ابو جہل جیسا کو پیدا کر کے تو خدا شاباش نہیں کہے گا.
برا خلق کردن اوباما و بوش و نمیدونم کلینتون به خود شاباش نمیگه. خود شاباش نداره
که اوباما کلینتون این جیسوں کے خلق کرنے تو شاباش نہیں ملنی چاہیے.
اب یار اینا گفتم بری کے پوتے ہیں. آره دوستان تراوت پیدا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
از بابرکت ہے وہ کہ جس نے اپنے بندے پر قرآن فرقان کو نازل کیا تاکہ اس کا یہ بندہ تمام عالمین کے لیے نذیر کا کام انجام دے.
آیے سبوں، و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ.
تیسری آیت،
هم شما هم دیگرانی که می آیند.
اس تیسری آیت میں لہجہ رسول اللہ کا ہے، انداز ان کی زبانی بیان ہو رہا ہے کہ میرے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں، اور فقط صرف تمہیں نہیں، تمہارے بعد بھی جس جس تک میری بات پہنچے اس کو میں انذار کروں.
آیے چاروں کی خیلی صریح تر ہے.
اور چوتھی آیت بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ میں،
وین آیت کی شما زیاد شنی
اور آپ نے اس کو بہت سنا ہے، اس آیت کو.
وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.
چوتھی آیت جس کو بہت زیادہ وضاحت سے بیان کیا جا سکتا ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جس کو بیان کیا گیا کہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین حق تمام ادیان پر غلبہ حاصل کر لے، چاہے مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے.
بس ان چار تا آیه بیانگر چه بود؟
یہ چار آیتیں کیا بیان کر رہی ہیں؟
این کہ قرآن و دین جہانی،
کہ قرآن اور دین اسلام یونیورسل،
پیغمبر پیغمبر جہانی،
رسول اللہ کی خاتم النبوت تمام عالمین کے لیے.
پس صراط چند تا میشه؟
اب جب قرآن جہانی ہے یعنی یونیورسل ہے، نبوت یونیورسل ہے تمام عالمین کے لیے، تو صراط کتنی ہو سکتی ہیں؟
پس ما حق نسبی نداری.
پس اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت نسبتی نسبی نہیں ہو سکتا،
شریعت نسبی نداری،
شریعت ریلیٹیو کے ریلیٹیولی نہیں ہو سکتی، نسبیت میں اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا.
طرق مختلف و صراط های مختلف مختلف نداری.
اب مختلف راستے اور مختلف صراطیں نہیں ہو سکتی.
بلکہ سبلهایی داریم که اگر به این صراط مستقیم متصل شد او املا شده.
یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ تصور کریں جیسے پہلے گفتگو میں بیان کیا تھا کہ ہائی وے چل رہی ہے اور لنک روڈز موجود ہیں. اگر ان لنک روڈ سے چلتا ہوا کوئی ہائی وے پہ آ جائے اب بات صحیح ہے، لیکن اگر لنک روڈ پہ آ کے رک جائے کہے کہ میں صراط پہ ہوں یہ غلط ہو.
پس ان چار تا آیه مفادشی بود.
ان چار آیتوں کا نتیجہ کیا ہوا؟
جہانی بودن اسلام و قرآن،
اسلام کا قرآن کا یونیورسل ہونا،
و جہانی بودن پیغمبر اکرم و گستره رسالت ہو،
اور رسول اللہ کی نبوت اور ان کا یونیورسل ہونا.
دسته دیگر آیات.
اب تیسرا آیات کا انداز ہے
که دالت بر این که قرآن سیطره دارد بر دیگر کتب آسمانی.
اب تیسرا آیاتوں کا جو انداز ہے اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم دیگر تمام الہی کتابوں کے اوپر اپنی دسترس فوقیت رکھتا ہے.
یعنی 104 کتابی که از آسمان برای هدایت و کرامده 103 که یکی هم قرآنه، 103 تا اینها قرآن را پیمنه دارد.
یعنی اس کا آیاتوں کے ذریعے بیان کیا جائے گا کہ جو 104 آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں ان 104 میں سے جن میں سے خود قرآن ایک ہے 103 صحیفوں کے اوپر قرآن کریم کو فوقیت حاصل
ہے. سیطره دارد، مهیمنه،
یعنی اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس کے
مسلط ہے،
اس کے اوپر مسلط ہے.
یعنی چھ، یعنی تحت کفالت قرآن.
یعنی جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز کسی پر مسلط ہے تو جو نیچے والی چیزیں ہوتی ہیں سلطے پر ہوتی ہیں وہ اس کی حکومت میں ہوتی ہیں.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمَنًا عَلَيْهِ. این قرآن مصدق اون کتاب ها ولی حیمنه بر اونها داره.
قرآن کریم میں جو آیت نازل کی کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی کہ جو گزشتہ صحیفوں کی تائید کرتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، لیکن ان کے اوپر اپنا سلطہ رکھتی ہے، مسلط ہے ان کے اوپر.
معلوم شد جناب؟
معلوم ہوا.
پس صراط المستقیم چی شد؟
صراط المستقیم کیا ہوئی؟
یعنی کل این کتب تحت حیمنه این صراط مستقیم.
تمام یہ کتابیں، تمام یہ صحف جو بھی ہیں جتنے 103، یہ سب قرآن کریم کے سلطے کے اندر ہیں.
خب دسته چهارم از آیات کی اینا خیلی
آیات کا چوتھا حصہ کہ جو بہت اہم ہے.
این آیات اس کے اہل کتاب رو مخاطب قرار دی.
چوتھے حصے کے اندر جو اہل کتاب ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے،
انہا رو معمور کرتے پذیرش اسلام،
اور اس آیات کے مطابق اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی کہ
اگر ان دینشون حق بود ان صراط به خدا منتهی می شد، به بهش منتهی می شد، به سعادت منتهی می شد،
اب اگر ان کا دین حق ہوتا، ان کے دین پہ رہتے ہوئے بھی انسان خدا تک پہنچ سکتا ہوتا، تو پھر ان کے ہدایت ان کے پاس ہوتی، تو پھر خدا تعالیٰ ان کو شخص دعوت نہ دیتا کہ آؤ اسلام کو قبول کرو.
گفتے کہ اسلام رو بپذیری،
خدا نے کہا کہ آؤ اسلام کو قبول کرو، اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں.
نبوت رسول رو بپذیری،
اور اسلام کو قبول کرو، رسول کی نبوت کو قبول کرو.
یہ دست از آیات،
یہ آیات کا ایک حصہ.
یہ دست آیات ہم داریم که به واسطه سرپیچی اہل کتاب از این پذیرش توبیخ دادن.
پس دو حصے ہو گئے، ایک یہ کہ جس کے اندر اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ دین اسلام کو قبول کر لو، دوسری طرف وہ آیات ہیں کہ جس میں جب اہل کتاب نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو ان کی تنبیہ اور ان کو مذمت کی گئی ہے،
گوشمالی کرتے ہیں، توبیخ کرتے
ہیں، انہوں نے ان کو مذمت کی ہے ان کے پھر.
اگر حرف شما درست باشد که این صراط های متعدد صراط هایی است که خدا قبولشون داره، چرا توبیخ میکنه؟
بس اگر آپ کی بات صحیح ہوتی کہ یہ مختلف راستے ہیں جو خدا تک پہنچاتے ہیں، خدا کی نظر میں قابل قبول ہیں، تو پھر خدا اسلام سے ہٹنے والوں کو مذمت کیوں کر رہا ہے؟
خب حالا قرآن خدا فرستاده،
قرآن کو خدا غرب نے بھیجا،
بر پیغمبر اکرم
رسول اکرم پہ نازل کیا،
خطاب میکند به اہل کتاب،
اور اس کے ذریعے سے اہل کتاب کو مخاطب قرار دیا.
یا اہل کتاب،
اہل کتاب
یعنی یہودی اور نصرانی اور
اب اس کے اندر کون کون آگئے جس جس پہ صوف نازل ہوئے عیسائی یہودی
جاءکم رسولنا
بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے
این پیغمبر ما نماینده ما به طرفتون آمده
یہ ہمارا نمائندہ ہے ہمارا پیغمبر ہے جو تمہاری طرف آیا ہے
یبین لکم
جو تمہیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دے گا
کثیرن مما کنتم تخفون من الکتاب خیلی اچھا کہ شما مخفی میکنید
کن چیزوں کو تمہارے لیے بیان کرے گا کھول کے رکھ دے گا ان کثیر چیزوں کو جن کو تم چھپاتے رہے
تا میرسد به اینجا قطعکم من الله نور و کتاب مبین
اور اس کے بعد آگے آیت پڑھتی ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس خدا کی جانب سے نور اور کتاب مبین آیا ہے
پس رسول آمده
پس رسول اکرم آئے
کتاب مبین آورده
کتاب مبین کے ساتھ آئے
برچی
کیوں
یهدی به الهدا
تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی جانب ہدایت کر سکے
میں تبع رضوان ہوں حرام کرد کہ وہ دنبال رضوان خدا
بس اب اس قرآن کے ذریعے سے آئے کیوں ہے تاکہ اسلام کی طرف ہدایت کر سکے اب جو کوئی بھی خدا کی رضا کا طالب ہے
کہ ان طرف سبل سلام
تو پھر کیا کرے اسلام کی طرف آ جائے
وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ خَطِّ
اب یہ رسول آئیں کہ تمہیں اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت کر رہے ہیں کتاب مبین کے ذریعے ہدایت کر رہے ہیں اللہ کی جانب بس جس کو بھی کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آئیں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے تمہیں صراط مستقیم کی جانب ہدایت کریں
گے اگر صراط مستقیم کے
اگر دوسروں کے پاس خود صراط مستقیم ہوتی تو پھر یہ کس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ یہ صراط مستقیم کی جانب ہدایت کی جائے گی تو
بابا شروع قرآن نہیں فہمی
کیوں قرآن نہیں سمجھتے ہم لوگ بیٹھتے ہیں خود ہی اپنے ذہن سے چیزوں کو بنا لیتے ہیں
مفصل
اور اپنے طرف سے بنانے کے بعد اپنے اوپر ٹائٹل لگاتے ہیں مفصل قرآن
واقعاً
عجیب بات نہیں
واقعاً کسی کہ نمیداند قرآن رو با غین می نمیسن یا با قاف
جس کو یہ نہ پتا ہو کہ قرآن کو غین سے لکھتے ہیں یا قاف سے لکھتے ہیں وہ مفصل قرآن بن جاتا ہے
مصیبت واقعا
یہ مصیبت ہے ہماری
اون آقا مفسر شد اون آقا مفسر شد اون آقا مفسر شد اون آقا مفسر شد
ہر کوئی تو مفسر بن گیا یہاں پہ جس کو دیکھو مفسر اپنا
خیلی زشت واقعا
بہت ہی بری بات ہے
جامعہ قبول میکنے
اور اس سے زیادہ بری بات یہ کہ معاشرہ ایسے لوگوں کو قبول کرتا ہے مفسر قرآن کے نام پہ
خب بعدن میرسن بعدن به یه همچین حرف هایی
اس کے بعد ایسی باتیں وجود میں آتی ہیں
پس ببینید آیت چی میگه
پس اس آیت کا مقصد کیا ہوا
یا اهل کتاب قد جاکم رسولنا یک
اے اہل کتاب تمہارے پاس ہماری جانب سے ہمارا ایک رسول آیا ہے
کہ یبین لکم بچی یبین لہم
کہ تمہارے لیے کھول کے رکھ دے بیان کر دے کیا چیز
اگر اونا رو دارن چیزی رو که دیگه بیان نمیخواد
بگو اگر ان کے پاس اپنے پاس کچھ ہوتی تو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی
بعدم یهدی به الله من اتبع رضوان و سبل السلام
اور وہ اللہ کے حکم سے اس کتاب کے ذریعے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والا
بعد یهدیهم الی صراط مستقیم همون دعایی که براتون واجبه اهدنا الصراط المستقیم
اور تمہیں اسی قرآن کے ذریعے سے صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرنا ہے
آیه دوم
دوسری آیت
خیلی داری مهم
آج بہت آیتوں سے استفادہ کر رہے ہیں
من این چیز بهتون بگم واقعی این است که ما به دلیل این که قرآن خیلی مخاطب معنا کردن آیات قرآن بسیار مشکل
حقیقت یہ کہ قرآن کریم کی آیات کا معنی کرنا مشکل کام ہے
خیلی مشکل
انہیں فقط مشکل نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہے ہیں بسیار مشکل بہت مشکل ہے
خیلی آیے بعد یا اہل کتاب
دوسری آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب
رسولنا یبین لکم، بہت یبین
اس آیت میں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آیا تاکہ تمہارے لیے بیان کرتے کھول
فترہ من الرسول، یہ دوران مداری کیا دوران جناب عیسیٰ تا نبی اکرم بھی میاں دوران فترت
قرآن کریم میں جناب استعمال ہوا فترہ فی تیرے اور گولتے اس کو کہا جاتا ہے وہ زمانہ کہ جو حضرت عیسیٰ سے لے کر اور جناب رسول اللہ تک کا زمانہ ہے اس کو فترہ کہا جاتا ہے
ظاہراً ان دوران 600 سال سن کے
تقریباً یہ 600 سال کا فاصلہ ہے 600 سال کا دور ہے
بین یا دوران فترہ
اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں فترہ کہا جاتا ہے فترہ یعنی کوئی نہیں ہے
پیامبر اولو العزمی موجود نہ ہو
یعنی ان 600 سالوں کے درمیان کوئی اولو العزم نبی موجود نہیں تھا
مردم به همون شریعت جناب عیسیٰ عمل میکرد
اور لوگوں کے اوپر وہی جناب عیسیٰ کی شریعت لاگو تھی
مردم آئے میگفتن بابا چرا نذیر و بشیری نمیان
اور لوگ بھی کہتے تھے کہ کیوں کوئی بشیر اور نذیر نہیں آتا
چرا نمیان چون چرا
معلوم ہے کہ کیوں نہیں آتا تھا کوئی بشیر اور نذیر پتا ہے کہ لوگ کس کی تلاش میں تھے
چون جناب عیسیٰ از آمدن پیغمبر خبر
کیوں لوگ انتظار میں تھے کیوں کہتے تھے کہ بشیر اور نذیر نہیں آ رہا اس لیے کہ جناب عیسیٰ نے رسول اللہ کے آنے کی خبر دے دی تھی
بے رسول من بعد اسمه احمد
اللهم صل علی محمد سورہ سب کی جو آیات ہے کہ جس میں جناب عیسیٰ کی زبان نقل ہوا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دے رہا ہوں کہ جس کا نام تک بتایا کہ اس کا نام ہے اور ظاہر لوگوں کو یہ ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اب ایک نبی نے آنا ہے اور وہ نبی خاتم الانبیاء بھی ہوگا
انقدر بزرگ ہے کہ عیسیٰ ذرے بشارت
اور وہ نبی اس قدر بعظمت ہے کہ جناب عیسیٰ اس کی بشارت دیکھیں گے
اگر یک چیز اعلیٰتر بہتر برتر نباشد بشارت معنی ندارد
یعنی بشارت اگر کوئی کہہ کے مطلب بشارت دیتا ہوں اس کی تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی بشارت دی جا رہی ہے وہ اس بشارت دینے والے سے زیادہ بعظمت ہے
یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل پیغمبر آمد
یہ پیغمبر آیا یعنی وہ زمانہ آیا سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے
دوران فطرت دیگه تموم
اور اب اس کے آنے سے یہ دوران فطرت جو تھا یہ ختم ہو
دوران فطرتی کہ شما چی میگفتید ان تقول ما جانا من بشیر ولا نذیر بابا چرا بشیر و نذیر می برا نمیاد
اور اس دوران فطرت میں تم کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا کوئی بشیر و نذیر نہیں آ رہا ہمارے لیے
فقط جاءکم بشیر و نذیر
بس اب جس بشیر و نذیر کے تم منتظر تھے وہ آ چکا ہے
بشیر و نذیر مانے کیا
کس کے لیے
اہل کتاب کے کیا
اہل کتاب منتظر تھے بشیر و نذیر کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس اب کہا کہ جب بشیر و نذیر کا انتظار کرتے تو اب آ چکا ہے بشیر و نذیر تمہارے پاس
اور اگر نام یہ قولش اپنا حجت نہ بشیر و راہی تو صراط مستقیم داشته باشن دیگه معنی نداره از ایشون صراط مستقیم بیاره
بس اب اگر ان کے پاس خود صراط مستقیم موجود ہوتی تو پھر معنی نہیں تھا اس بات کا کہ رسول اللہ کو صراط مستقیم دکھاتے ہوں
یعنی مردم آمد
یعنی لوگوں آ گیا ہے جس کا تمہیں انتظار تو آ چکا ہے
آیت سبب
تیسری آیت
و آمین بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر پیغمبر آمده کتاب را آورده شما تصدیق کنید
پیغمبر آمده
اگر تصدیق نکردید اول کافر به این کتاب هستید
پیغمبر آ چکے ہیں اب تم ان کی تصدیق کرو اور اگر تم نے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی تو تم پہلے کافر ہو جاؤ
یعنی اہل کتابی کے نپذیرن
یعنی اب یہاں پہ مجھے مذمت والی بات آپ نے بیان کی تھی کہ تسلیم نہ کرنے پہ مذمت ہے وہ یہ کہ اگر تم نے اس کتاب کے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی تائید نہیں کی تو تم قابل مذمت ہو تو پہلے کافر ہو
اینجا در حکم کافر شما.
یعنی یہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے. غور کیجئے گا ان باتوں کی طرف.
اگر صراط مستقیم می داشتن چرا کو
بس اگر ان کے پاس صراط مستقیم ہوتی تو یہ کفر کیسا ہے؟
چرا توبیخ؟
پھر یہ مذمت کیسی ہے؟
چرا سردنش؟
خدا ان کی سردنش کیوں کر رہا ہے پھر؟
چرا؟ بابا این آیات رو ببینید، با قرآن آشنا باشید، پس بیاید حرف بزنید.
این آیات کو دیکھنے کے بعد، قرآن سے آشنا ہونے کے بعد انسان کو بات کرنی چاہیے.
آیت چهارم.
چوتھی آیت.
یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله و انتم تکفرون.
اے اہل کتاب تم کیوں خدا کی آیتوں سے کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم مشاہدہ کرتے ہو؟
در معافظه میکنه تو بیتون کنه. آیه بعد یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل.
اے اهل کتاب تم کیوں باطل کو حق کا لباس بنا دیتے ہو؟
چکار میکردن و
کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟
چیزے بار نمی رکھتے،
قبول نہیں کرتے.
اگر ان را حق بچه باطل مشمرده میشه.
اگر ان کا راستہ حق ہوتا تو خدا نے کیوں کہا کہ تم حق کو باطل کا لباس، باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ؟
وَتَكْتُمُونَ الْحَقْ
اور آگے بیان دیا کہ تم حق کو چھپانے والے ہو، کتمان کرتے ہو اور تم جانتے ہوئے یہ کام کرتے ہو، جانتے ہو یہ سب.
جارے چھوپیش میں کونے
مزمت کر رہا ہے قرآن کے.
آیے بعد بمانے حضرت دیگه. خب آیاتی رو داریم که به دلیل شرک‌گرایی بعضی از ادیان اون ادیان رو رد کرده خدا.
اور اب کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں ان ادیان میں ان ریلیجنز کے اندر جو شرک کی طرف انسان مائل ہوتا ہے اس کی مذمت کی گئی.
اس میں بعد رد شده، رد شده. اگر رد شده معنی نداره که دیگه صراط مستقیم باشه.
یعنی اس کی وجہ سے ان ادیان کو خدا نے ریجیکٹ کیا ہے. جب ریجیکٹ کر دیا خدا نے ان کے ادیان کو، اس کا مطلب ہے صراط مستقیم نہیں تھی موجود.
معنی داره
کیا ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم بھی ہو خدا اس کو رد کر دے، اپنی طرف سے مردود قرار دے.
آیات رو ببینید. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم.
بے شک جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہی عیسیٰ مسیح جو ہیں یہ اللہ ہے. خدا نے ان کی مذمت کی،
شرک کی رائی داری،
کہا کہ تم شرک کی طرف آ گئے ہو. یہ دوسری روایت ہے سورہ مائدہ میں،
وَمُؤْمِنُ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ،
جس میں بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے، جو جو تثلیث والا نظریہ.
قالت اليهود عزير ابن الله،
یا یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں.
قالت النصارى المسيح ابن الله،
اور مسیح کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ نہیں مسیح یعنی حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں خدا کے.
خب یہ مجموعہ آیات یا آیات سورہ مریم چندین آیات کے طولانی
ہیں. سورہ مریم میں کئی آیات ہیں کہ اگر ان کو ذکر کروں تو کافی طولانی ہو جائے گی.
دسے دیگر یاد آیات.
اب آیات کا ایک اور
چھ دال بر نسخ قبلی آت،
کہ ان آیات کے اندر گزشتہ جو ادیان یا ان کی تعلیمات ان کو منسوخ کرنے کا حکم.
ما ناسخ من آیت ننسخا ناتی بخیر من مقومس،
جو خدا نے بیان کیا کہ ہم اگر کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے بہتر کوئی آیت نہ.
خب از مجموع این آیات کی شاید قریب 20 آیه شد،
تقریباً 20 کے نزدیک نزدیک ہم نے جو آیت آپ کے سامنے بیان کی،
یادتون باشه این آیت توضیح
میں، یہ ذہن میں رکھے گے اس میں سے ہر آیت کی وضاحت تھی اپنی اور وضاحت چاہیے آیت کو.
خواستیم آیات رو بخانیم، بخش های مختلفی هم بود آیات،
اور ہم نے فقط اتنا چاہا کہ آیات کو جو مختلف حوالے آیات کے اندر آئے ہیں ان کو اپنا بیان کریں.
ان کسی کہ میگوید طرق متعدد است خلاف صریح آیات دارد،
اور ان آیات سے فقط ہم اتنا چاہتے تھے ذہنوں کو روشن کر دیں کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں اور ہو سکتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں اس کو باطل پر
اگر مسلمانی به عنوان مفسر قرآن یا مبین دین یا دین شناس آمد هر بیزد این آیات یادتون باشه.
پس اب اگر کوئی شخص کے جو مفسر قرآن کے نام پر آ کر دین کو بیان کرنے والے کے نام پر آ کر بات کرے کہ مختلف راستے ہو سکتے ہیں حق ہیں، تو آپ کے ذہنوں میں آیتیں ہوں
یہاں انشاءاللہ یادتون ہوں. نتیجہ چی شد؟
نتیجہ کیا ہوا گفتگو کا؟
اهدنا الصراط المستقیم،
واجب دعا اهدنا الصراط المستقیم.
خب ما دیگه این بحث اینجا رو تا اینجا خیالتون رو راحت کردیم، امیدوارم خیلی خسته نشده باشید. میتونم
امید ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہوں گے زیادہ. میں نے
مزاحی ہم کو میگن یه آقایی در باره فشار قبل در منبر حرف میزد و آقایون گفت نچشیدید ببینید چه دردی داره چه خبره، و آقای از پایین گفت آقا یک سانتیم دادید داره فشار قبل میزد.
بیان کیا گیا کہ ایک خطیب جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہا تھا اور فشار قبر کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو فشار قبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اس کو، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں بہت سخت ہے اور جب تک چکھو گے نہیں تمہیں پتہ نہیں چلے گا. تو میں نہیں پتہ کیا ہے، نیچے سے کسی نے آواز دی ایک گھنٹہ ہو گیا چکھتے ہوئے.
حالا ببینید پس این دین شد صراط مستقیم،
پس یہ دین صراط مستقیم
درست یا نه؟ فقط داری
فقط یہ دین اسلام صراط مستقیم اور کوئی دین.
حالا مرحوم پس تکسر نداری، پس
چونکہ واحد راستہ ہے جو واحد ہے تو اس کا مطلب خود اس بات کی نفی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں، یعنی کثیر نہیں.
مرحوم تبرسی گفته بود که صراط چهار تا مصداق داره طبق روایات.
مرحوم تبرسی نے روایات سے استفاده کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ صراط کے چار مصداق ہیں.
اینا یادتون باشه، یکیش کتاب الله،
ایک کتاب خدا تھی
که آیات رو دید، یکیش دین خدا،
دوسری خدا کا دین، اس کا دوسرا مصداق مصداق کے اوپر بات ہو رہی ہے.
برش روایات نقل کیا گفته بود
اور روایات اس پہ بیان کی تھی میں نے.
سے اسلام،
تیسرا مرحوم تبرسی نے کہا تھا مصداق صراط کا اسلام ہے.
مجموعی اینها را از این آیات ما امروز
اور یہ جو تین چیزوں نے بیان کی تھی کہ دین خدا، اسلام اور قرآن کتاب خدا، یہ صراط کے مصادیق میں سے یہ چار مصداق بیان کیے تھے کہ جن میں آج جو ہم نے قرآن کی آیات پڑھی یہ چاروں یا تینوں اس میں موجود تھے.
منتا مرحوم تبرسی یک مصداق چهارم معین کرده
اور مرحوم تبرسی نے چوتھا مصداق رو بیان کیا. تین ابھی ہم نے بیان کیے تھے کہ کتاب خدا، دین اسلام اور دین الہی،
چهارم چی بود؟
چوتھا کیا تھا جو انہوں نے بیان کیا تھا؟
انہو النبی والائمہ علیہم السلام القائمون مقامہ.
اور چوتھا جو مصداق انہوں نے صراط کا بیان کیا تھا، نبی اکرم اور آئمہ اطہار علیہ السلام.
محبت و حبت مروی فی اخبارنا،
اور انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ ہماری روایات میں بیان کیا گیا ہے.
خوب گوش کنید اینا، اینجا رو اینجا دیگه سرحال میگی میتونم
اب وہ گفتگو کا وہ حصہ ہے جو آپ کو اٹھا دے گا مجھے مارا رہا ہے.
بله 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 اینجا دیگه سر حال میں ببینیم. دین اسلام قرآن،
دین اسلام اور قرآن، یہ تین مصداق بیان ہو چکے.
این مرحوم تبرسی میگه در روایات ما آمده، در روایات برادران اهل سنت آمده.
یہ تین مصداق قرآن، دین اور اسلام، ان تین کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں منابعوں میں ذکر ہوا ہے.
اما مصداق چهارم رو،
چوتھا جو مصداق ہے یعنی نبی اکرم اور ائمہ اطہار،
آمده میگوید به این که چهارمین مصداق از برای صراط مستقیم پیغمبر است، ائمه طاهرین هم که قائم مقام ایشون هستن و هو المروی فی اخبارنا.
چوتھا مصداق جو بیان کیا کہ چوتھا مصداق صراط کا نبی اکرم اور ان کی جانشین جو ائمہ اطہار ہیں ان کو بیان کیا، اور پھر آگے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ یہ ہماری روایت کے مطابق ہے.
بنده عرض می کنم که بزرگوار که ما استاد ما هم باید شاگرد تو باشه.
میں آپ سے عرض کروں گا یعنی مرحوم تبرسی کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اے محترم استاد کہ میرا استاد بھی آپ کا ایک شاگرد بنے گا.
اے کاش یا این قید رو نمی آوردی یعنی فی اخبارنا رو نمی آوردی،
کاش آپ نے اس کا اضافہ نہ کیا ہوتا چوتھے مصداق کے آگے کہ یہ ہماری روایت کے مطابق ہے،
یا تتبع بیشتری می کردی که بابا این مخصوص ما نیست،
یا پھر اس کو اور زیادہ آپ تحقیق اور چھانبین کرتے اور دیکھتے کہ یہ ہمارے مطابق نہیں ہے فقط.
نہ در روایات برادران اہل سنت ہم آمدے،
یہی بات حتی اہل سنت برادران کے منابعوں میں بھی موجود ہے، وہاں بھی بیان کیا گیا اس کو.
اجازت بھی میں اپنے ان روایات کو بکنم
درود بھیجی ہوں گے.
ائمه طاهرین نبی اکرم صراط مستقیم هستند در اخبار ما که ارا ماشاءالله.
پس چوتھا مصداق صراط کا کہ نبی اکرم اور ان کے بعد ان کی جانشین ائمہ اطہار ہیں، ہماری روایتوں میں تو بے شمار روایتیں موجود ہیں.
درست،
بہت زیادہ ہیں اور صحیح.
اما در روایات برادران اهل سنت هم آمده،
لیکن یہی مصداق اس کے حوالے سے روایات ہیں اہل سنت کے منابع موجود ہیں.
ما امروز اصلا استناد به روایات خودمون نمی کنیم،
اور آج میں اپنی کسی بھی روایت کو بیان نہیں کروں گا، اپنا کوئی بھی سند کا حوالہ اپنے راویوں کی طرف نہیں پیش کروں گا.
اگر خدا توفیق بدے 10 تا روایت کو تو گوش کنید،
بہت دقت سے سنیے گا،
10 تا روایت رو در این باب خدمتتون عرض میکنم.
اور اگر انشاءاللہ توفیق نہیں تو آج 10 روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اس چوتھے مصداق کے مطابق، جن میں سے ایک روایت بھی اہل شیعہ منابع سے نہیں ہوگی.
و بعد ہم انشاءاللہ در ہفتے آینده راجع به آیاتی که دلالت میکند بحث
کنیم. اور انشاءاللہ به شرط قید حیات اور سلامتی انشاءاللہ درود بھیجیے آپ کی سلامتی کے لیے. اگلے ہفتے آپ کے سامنے آیات کو پیش کروں گا کہ جس کے اندر اس چوتھے مصداق کی وضاحت کی گئی
ہو. ببینید پس ما کاری به روایات خودمون نداریم،
پس آج ہم اپنی روایات کو نہیں چھیڑیں گے،
بلکہ اس کی نقل کریں.
کہاں سے نقل کریں گے؟
برادران اہل سنت،
اپنے اہل سنت برادران کی منابعوں سے، مصادر سے.
منتظر مرحوم تبرسی و اول معروف فی اخبارنا،
اور مرحوم تبرسی نے لکھا کہ ہماری روایت کے مطابق تھا، ایسا نہیں ہے.
روایت اول، ابن حجر شافعی در السوائق المحرقه،
کتاب کا نام ہے السوائق المحرقه، اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی،
چھاپ مصر،
مصر کی چھپی ہوئی کتاب،
صفحہ 78
اور اس کا صفحہ نمبر 78.
از ابن سمان روایت کر،
ابن سمان سے روایت کی گئی ہے.
ابن سمان از جناب ابی بکر روایت میکنه،
اور ابن سمان نے جناب ابو بکر سے روایت کی.
ان ابا بکر قال له،
اور
ابا بکر بے علی گفت،
امام علی گفت، ابا بکر نے امام علی سے کہا،
سمعت رسول اللہ سلام اللہ علیہ،
اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے،
یقول،
کہ آپ نے ارشاد فرمایا،
لا یجوز احد من الصراط، ہیچ کس الصراط نہیں گزرت.
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی صراط سے نہیں گزر پائے گا،
الا من كتب له علی الجواز،
سوائے اس کے کہ جس کو علی نے گزرنے کا اجازت نامہ دیا ہوگا.
یعنی علی مالک صراط ہے،
یعنی علی صراط کے مالک ہیں.
علی باید جواز عبور از صراط رو بده تو جهنم نیفتی.
علی کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو جواز نامہ دے دیا، پروانہ دے دیا گزرنے کا، وہ گزر کے جنت تک چلا جائے گا.
ہمیں تھوڑی ویزا علی،
بس صراط اور جنت کا ویزا علی کے پاس ہے.
والے مہر نہ جانے نہیں ملی
جب تک علی علیہ السلام کی مہر نہیں آئے گی پروانے پہ. نہیں
روایت رو ملی،
اس روایت کو دیکھیے آپ.
ابن سمان
نے روایت
بھی
کہتا ہے
جناب علی رضی
ابو بکر نے
امیر المومنین کو
امام علی سے بیان کیا،
سمعت رسول اللہ،
میں نے خود سنا رسول اللہ سے.
اے علی تو چیستی؟
بس اے علی آپ کون؟
میں نے چیز شنیدہ
کہ میں نے پیغمبر سے خود سنا ہے، یہ
از پیغمبر شنیدم.
پیغمبر سے سنا ہے خود.
یقول
فرمایا رسول اللہ نے
لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز،
صراط میں سے کوئی گزر نہ پائے گا سوائے اس کے جس کے پاس علی کا دیا ہو پروانہ.
ہو ابن حجر ان روایت را در السوائق المحرقه نقل میکنه.
ابن حجر نے اس روایت کو سوائق المحرقه نامی کتاب نقل کیا.
بعد روایات دیگر را هم از سنن دارقطنی
اور اس کے بعد اور دوسری روایتوں کو جو ظاہراً کتاب کا نام ہے سنن دار قطنی سے بیان.
یہ سنن معتبر برادران اہل سنت،
اور اس میں جو بیان کی گئی ہیں روایتیں وہ اہل سنت کے یہاں بہت قابل بھروسہ اور اعتماد ہیں.
ابن حجر می دیدے کہ ظاہراً بعضی ممکن ہے از این روایت تعجب کنن،
اور ابن حجر اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ممکن ہے اس روایت کو بعض لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھیں
کہ عجب جواز سفر بر صراط رو علی باید بده.
یعنی ان کے لیے باعث تعجب تھی چیز کہ صراط پر سے گزرنے کا فرمان علی کے ہاتھ میں،
یعنی عبور رو امید ہے اگر نداد من باید یہ جائی برم کجا ملیم.
یعنی اگر صراط پہ جانے کی جو لوگ مستقیم تھی واحد تھی اس پہ چلنے کا اجازت نامہ علی نے دینا، اگر علی نے نہیں دیا تو کہاں جاؤں گا، دوسرا راستہ کہاں جاتا ہے؟
چجور بھی چیئے
کیا ہوگا نتیجہ؟
خوب برای اینکه تأیید کنم این روایت را آمده روایتی رو از سنن دارقطنی ابن حجر نقل کرده،
اور اب دار اس وجہ سے بیان کیا اس نے کہ چونکہ محسوس ہوا کہ لوگ شاید انکار کریں یا شک کا شکار ہو جائیں، سنن دارقطنی سے ایک روایت کو نقل کیا.
و اون در قضیه شورا،
اور اس کا تعلق شورا سے متعلق،
شورایی که جناب عمر تشکیل داد
کہ شورا یعنی چھ رکنی کمیٹی جس کو جناب عمر نے بنایا تھا.
سه نفر داستانش را الان نمیخوایم توضیح بدیم که خودتون لابد شنیدید،
اور یہ واقعات آپ کے سب کے سنے ہوئے ہیں لہذا ہم اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتے.
حالا جلسه شروع شده،
جلسہ ہو رہا ہے، اب چھ رکنی کمیٹی بیٹھی ہے،
اعضای شورا شش نفرے آمدن
اور چھ افراد اس شورا کے اس کمیٹی کے آ چکے ہیں.
شد آن چه که با نباید بشود
اور چون نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں وہ اتفاق ہو.
امیر المومنین دارقطنی نقل میکنه، ابن حجر از سنن دارقطنی نقل میکنه،
ابن حجر از کتاب سنن دارقطنی سے نقل کر رہے ہیں.
ان علی علیہ السلام امیر المومنین سلام اللہ علیہ قال لستة الذين جعل عمر الامر شورا بینهم.
امام علی علیہ السلام نے وہاں اس کمیٹی میں کہ جس کو دوسرے خلیفہ نے بنایا تھا مشورت کے لیے، کیا کہا وہاں امام علی نے ان لوگوں سے؟
مفصل
بہت تفصیلی گفتگو ہے.
قال انشدکم اللہ، شما رو به خدا قسم میدم،
کہا امام علی نے کہ میں تم کو، یعنی ان چھ رکنی کمیٹی تھی، کہا کہ تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں،
آیا در بین مردم کسی غیر از من پیدا می شود؟
کیا لوگوں میں، یعنی میں قسم دے کے تم سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے کہ کیا لوگوں میں میرے علاوہ کوئی اور ایسا ہے؟
چه پیغمبر به او گفته باشد تو قسیم الجنت و الناری،
کہ پیغمبر نے اس کے بارے میں یہ کہا اور تائید کی ہو کہ تم قسیم جنت اور نار ہو.
قسیم الجنت و النار یعنی همین جواب میدهد برو اون طرف نمیدهد برو اون طرف.
قسیم الجنت و النار یعنی اجازت دے دی، پروانہ دے دیا تو جنت پہ جاؤ، پروانہ نہیں دیا تو نتیجہ دوسرا ہے.
فقط پیغمبر به من گفت يا علي ان تقسيم الجنه من النار يوم القيامه.
بس تمہیں خدا کی قسم دے کے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی اور ایسا شخص موجود ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہو کہ قیامت میں تم قسیم جنت و النار ہو؟
علی ہے کہ بنا بشے ان عالم قسیم الجنت و النار نہ بشے اونجا نہیں سلام.
ذہن میں رکھیے گا کہ اگر علی اس دنیا میں قسیم الجنت و النار نہ ہو سکے تو پھر اس عالم میں بھی نہیں ہو.
دنیا وہ نہیں ہم متصل ہیں
کیونکہ یہ دنیا وہ دنیا آپس میں تعلق رکھتی ہیں الگ الگ نہیں ہیں.
قال اللهم لا اقسم بخدا.
سب نے کہا کہ نہیں ایسا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہو.
ببینید مسئلہ رو جناب تبرسی
دامن کھینچا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں کہا کہ ہماری خبر اخبار میں دخل ہے.
ان آقا ابن حجر برای تایید دیگر یہ حرف دیگر آورده, روایت دیگر,
دو روایتیں ہو چکی ہیں, تیسری ایک روایت کو ابن حجر سے ہی نقل کر رہے ہیں.
که از آقا علی ابن موسی رضا هم نقل شده,
یعنی یه روایت آرد امام حضرت امام علی رضا سے بھی نقل شده
که پیغمبر به امیر المومنین فرمود انت قسیم الجنت و النار یوم القیامه. این روایت خیلی لطیفه,
یه بہت ہی پرلطف روایت ہے, آپ کو مزہ آئے گا سو.
یا علی تو قسیم جنت
تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ قسیم جنت اور نار ہیں, جنت اور جہنم اور بہشت کو تقسیم کرنے والے.
تقول للنار جہنم
کی حاضر لی من حضر جو آگا نے کہا بہت پر لطف روایت ہے, اس کا لطف یہ ہے کہ امام ابھی میں نہیں بیان کر رہا, انہوں نے بیان کیا کہ امام علی سے رسول اللہ نے کہا تم جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہو.
حاضر لی
امام علی اشارہ کریں گے کچھ لوگوں کی طرف, کہیں گے یہ میرے ہیں.
وحاضر لک
کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے تمہارے ہیں, لے جا رہے ہیں. کس کو اشارہ کر کے کہیں گے؟ آپ کو اشارہ کر کے کہیں گے.
ابن حجر در السوائل والمحرقہ نقل کر دے,
ابن حجر نے سوائل والمحرقہ میں اس کو بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے امام علی رضی اللہ عنہ تم جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہو, تم قیامت میں آپ اسے کہو گے یہ میرے ہیں یہ تیرے, ان کو لے جاؤ.
جناب محب طبری در ذخائر العقبا صفحه 71.
اب ایک اور راوی ہیں محب طبری کے نام سے اور ذخائر العقبا نامی کتاب,
اونجا روایتی رو نقل میکنه از قیس ابن ابی حازم.
قیس ابن ابی حازم سے نقل کی جاری روایت
نقل میکنه که قیس ابن ابی حازم گفت.
قیس ابن ابی حازم نے بیان کیا,
یادتون باشه این روایت مال ما نیست,
یہ ذہن میں رکھیے گا یہ روایت ہے اہل سنت کے مصادر سے بیان کر رہا
ہوں,
ہمارے برادران کی کتابوں میں موجود ہیں یہ روایت.
یادتون باشه این حرفی که میزنی برای تنویر افکار,
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری ان باتوں کو کرنے کا واحد مقصد ذہنوں کو جلا بخشنا ہے, فکروں کو روشن کرنا ہے.
خدای نکرده برا تخته یا دیگران,
خدا نہ کرے ہمارا, خدا نہ واسطہ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں توہین کریں یا کسی کو خراب کریں, ایسا نہیں ہمارا.
تنویر بھی آپ کو,
ہم فقط حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں, فکروں کو روشن کرنا چاہتے ہیں.
قیس ابن ابی حازم نقل میکنه,
قیس ابن ابی حازم نے نقل کیا
کہ التقا ابو بکر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما عبارت ہے,
چونکہ ان کی روایت میں جو چیز بیان ہوئی ہے ہم اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ ابو بکر اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جمع ہوئے.
التقا یعنی چھے, یعنی وہ ہم
ملاقات کی,
یہ جلسے گزشتا
ایک جگہ ملے ایک جگہ بیٹھے دونوں اور دونوں کی ملاقات ہوئی.
فتح امیر المومن آمد
اور اس ملاقات میں جب پہلے خلیفہ نے بلایا تو امام علی آیا اور ملاقات بھی دونوں.
فتبسم ابو بکر فی وجه علیین,
اور جب امام علی علیہ السلام آئے تو ان کو دیکھ کر ابو بکر مسکرائے.
تبسم زیبایی کرد جناب ابو بکر چهرے امیر المومنین,
اور امام علی کے چہرے کو دیکھ کے آپ مسکرا دی.
فقال له مالک تبسمت جناب بکر,
امام علی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا ہوا، آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟
قال سمعت رسول اللہ یقول لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواب.
یہاں پر بھی ابو بکر نے وہی بات بیان کی جناب ابو بکر نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کے پاس علی کا دیا ہوا پروانہ نہیں ہوگا وہ صراط سے عبور نہیں کر پائے گا.
ان روایت کے بعد این ہمین روایت رو موفق ابن احمد خوارزمی در کتاب مناقب نقل کرده.
کتاب مناقب میں ان کے جو مؤلف ہیں موفق ابن احمد خوارزمی، انہوں نے بھی اسی روایت کو بیان کیا.
یک آقای از بزرگان خودمون به نام میرزا نجم الدین شریف عسکری.
اب ہمارے بزرگ علماء میں سے ایک کا نام لیا آقا نے،
مرزا نجم الدین شریف عسکری.
مرزا نجم الدین شریف عسکری
یہ کتاب نوشتے،
انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے
امیر المؤمنین عند الخلفاء،
اور اس کا جو عنوان ہے ٹائٹل کتاب کا وہ ہے کہ امیر المؤمنین خلفاء کے نزدیک.
مقام امیر المؤمنین در بیان خلفاء، اینطور بگیم
یا خلفاء کی زبانی امام علی علیہ السلام کا بیان، عزت عظمت کا بیان
در اونجا ایشون نقل کرده،
اس کتاب میں نقل کیا گیا
صفحه 5،
اس کے پانچویں صفحه پہ
میگه این حدیث را بسیاری از بزرگان از جناب ابوبکر نقل کرده،
اور اس میں بیان کیا گیا کہ اس حدیث کو بہت سے بزرگ علماء نے ابوبکر کے زمانے نقل کیا ہے.
دیگران نقل کرده که الان به طول کشیده میشه.
یہ حدیث تھی جس کو بیان کیا کہ بہت سے بزرگ علماء نے اس کو نقل کیا ہے.
خب میخوام یه روایتی براتون بخونم.
ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
این روایت نیاز به بیان داره
چونکہ اس روایت میں وضاحت کی ضرورت ہے.
نمیدونم حالا چیکار کنیم، اگر به وقت اذان برسه چیکاری فلان فلان. پس صراط چهار تا مصداق داره.
پس صراط کے چار مصداق مرحوم طبرسی نے بیان کیے.
مصداق چهارم و هو المروی مروی فی اخبارنا، بنده عرض میکنم که نه بیش از ده روایت ما داریم که بله اینطور نیست.
اور جو چوتھا مصداق مروق طبرسی نے بیان کرنے کے بعد قید لگا دی تھی کہ یہ ہماری روایت کے مطابق ہے، میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے، دیگر منابعوں کے اندر اس کی کئی حوالے موجود ہیں.
پس برادران من مطالعه تحریری و تتبعی کتب برادران اهل سنت یک ضرورت است.
پس اے میرے عزیز دوستوں، اپنے برادران اہل سنت کے مصادر کا، ان کی کتابوں کا تحقیقی نگاہوں سے جائزہ لینا ضرورت ہے.
ہم عالمان آنان کتابهای ما رو مطالعہ کنن،
سنی اہل سنت برادران اور ان کے علماء ہماری کتابوں کو پڑھیں،
ہم ما کتب عمرہ رو مطالعہ کنیں،
ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں،
خیلی از مسائل حل میشه.
اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات و مسائل حل ہو جائیں گے.
بس همین و اول مروی فی اخبار را مهم نظر.
اور ایک مشکل یہ تھی کہ مروی طبرسی نے کہا ہماری روایت کے مطابق، میں نے بیان کیا کہ نہیں سب ہماری روایت نہیں ہے، اہل سنت کی روایت بھی ہے.
ہفتے آینده انشاءاللہ انشاءاللہ این بحث را با استناد به آیات قرآنی خیلی مهم،
اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اپنی اسی بحث کو، یعنی چوتھے مصداق کو جو بیان کیا گیا نبی اکرم اور ان کے جانشین آئمہ اتھار، اس کو قرآن کریم کی آیات سے انشاءاللہ اپنے بیان کریں گے.